أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. بزرگو بھائیو اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو بڑا احسان فرمایا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ لقد میں معنی قسم کا ہے، اللہ تعالیٰ قسمیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. قرآن شریف میں یہ آیت چار جگہ ہے. بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور دوبارہ دوسرے پارے میں ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمت ویزکیکم. اور چوتھی جگہ سورۃ جمعہ میں ہے، اور تیسری یہ آل عمران کی جو میں نے پڑھی. اس میں پیغمبر کے چار مقامات بیان فرمائے ہیں، ایک تلاوت الآیات، قرآن شریف پڑھنا پڑھانا، اور اس کے الفاظ اور اس کے حروف اور لب و لہجہ، مخرج اور صفات تک سمجھانا. قرآن شریف عربی زبان میں ہے، تمام زبانوں کی بڑی زبان، اشرف اللغات، وہ عربی ہے. اظہار ما فی الضمیر کا ملکہ اس زبان میں زیادہ ہے. اللہ تعالی نے آخری پیغمبر کے لیے اس زبان کا انتخاب فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور مسجود ملائک بنے اور داخل جنت ہوئے تو حضرت عربی بولتے تھے، لیکن جب شجر ممنوع کا ارتکاب ہوا اور حضرت جنت سے دنیا میں اتار لیے گئے، دنیا تو غم، ہم، تکلیف، رنج، صدمے، خون، پریشانی کی جگہ ہے، ان پریشانیوں میں آدم علیہ السلام عربی بھی بھول گئے تھے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے چند کلمے پڑھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی. قبولیت توبہ کے ساتھ عربیت واپس کر دی گئی اور پھر حضرت عربی پر قادر ہوئے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ، محدث سارامپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بہا، نے ایک کتاب لکھی ہے، فضائل عربی. اس میں حضرت نے عربی کے فضائل اور برکات اور فوائد اور ایک بات یہ بھی لکھی کہ عربی سے جو لوگ دور ہو گئے تو حقیقت میں دین سے دور ہو گئے، عربیت کے جو لوگ قریب تھے تو فہم زیادہ تھا، شعور بڑا تھا، علم پایا جاتا تھا، جیسے ہی آیت پڑھی جاتی وہ سمجھ لیتے تھے کہ اس موقع اور مناسبت سے خطاب ہے. اب تو دوسری زبانوں پر فخر ہے اور اس کو اپنی زبان پر سوار کیا ہے، معاشرے کا جز لا ینفک بنایا ہے اور عربیت کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے. دینی مدارس، علماء، طلباء، الحمدللہ وہ عربی کے بھی پاسدار ہیں. عربی عربی میں بھی فرق ہے. آج کل مکہ و مدینہ منورہ کے بازاروں میں اور وہاں رہنے سہنے والے ایک زبان بولتے ہیں، اس کو دارجہ کہتے ہیں، کچی عربی. قرآن شریف اور احادیث کی زبان سے بہت کم مناسبت معلوم ہوتی. یہ جو کام کاج کے لیے جاتے ہیں یہ اسے جلدی سیکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی اعراب نہیں ہوتے، کوئی اتار و چڑھاؤ نہیں ہوتا. جنگل کا ایک راستہ ہوتا ہے، لڑکتے جاؤ، بولتے جاؤ. دو سو پچپن میں لغت العربیہ کے امام جاہز مرا ہے، امام بخاری سے ایک سال پہلے. امام بخاری 256 میں ہجری میں فوت ہوئے اور جاہز 255 میں مرا ہے. اس نے اپنی کتاب الحیوان میں لکھا ہے کہ میں مکہ گیا، لوگ خیریت سے ہیں لیکن عربی بھول گئے. 255 سے یہ بلا نازل ہوئی تھی کہ اعراب عربی بھولنے لگے تھے. تو 1434 ہجری میں کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن شریف رکھا ہے، پیغمبر کی احادیث مبارکہ ہے، دین کی کتابیں ہیں. عربیت کا یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ امام کعبہ یا امام مدینہ جب منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں تو پھر قرآن کی زبان بولتے ہیں. اس وقت وہ کچی زبان دارجہ نہیں چلتی، وہ شرم کا باعث ہے. درس جب دیتے ہیں کلاسز میں اور مختلف علوم پڑھاتے ہیں تو فصیح بلیغ عربی بولتے ہیں. ہمارے لوگوں نے صرف یہ نہیں کہ عربی بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، ہر چیز مسلط ہو گئی. اتنے بیگانے ہو گئے کہ ایک شخص آیا اور اس نے انگریزی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ ساتھ ہو گئے. دس ہو یا بیس ہو، ہزار ہو یا دس ہزار ہو، لیکن بہرحال اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے. یہ عربیت سے ناواقفیت کی وجہ تھی. مکہ میں اور مدینہ میں کیوں کوئی دعوے نبوت نہیں کرتا؟ آسان کام نہیں، یہاں آسان تھا. اور ایک تسلسل کے ساتھ اسلامی حکومت تھی. جو 700 سال تک ہندوستان میں رہی ہے، آخری دور مغلیہ کا ہے. وہ جب ختم ہوئی یا ختم کر دی گئی، ایسٹ کمپنی نے، ایسٹ انڈ کمپنی نے آ کے انگریزوں نے یہاں جو پیر جمانے شروع کیے، تو اس کے لیے بڑا ورک کرنا پڑا ان کو. کچھ لوگوں کو کہا کہ بھئی تم مجاہدین کی نماز پہ اعتراض کرو اور کہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے اور یہ رفع دین نہیں کرتے اور ہاتھ بہت اوپر نہیں باندھتے، ان کی نماز نہیں ہوتا. حالانکہ یہ اماموں کے مسئلے تھے، پہلے سے موجود تھے مذاہب میں. اس کے اٹھانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن شر فساد کرنے کے لیے مسئلے پیدا کیے گئے. کیونکہ وہ 700 سال جو حکومت ہوئی تھی وہ سب احناف تھے، کٹر قسم کے احناف تھے. تو یہ خوف تھا کہ اگر یہ اسی طرح مجتمع رہے تو پھر کئی قابض ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا جنہوں نے مجاہدین کو اولیاء نہ ماننے والے اور کرامات نہ ماننے والے کہنا شروع کر دیا، اور سیف الجبار لکھا عبد الرسول نے، اور الانوار الساطعہ، فی اثبات المولود والفاتحہ عبد السمیع رامپوری نے لکھی، اور اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، ہندوستان بالکل اسلامی حکومت کی طرح ہے، اعلی حضرت نے لکھا. مجاہدین کے راستے میں رکاوٹیں کڑی کرنے کے لیے 3 فرقے پیدا کیے گئے ہیں، ایک نبوت کے دعوے دار، دوسرا نمازوں کو غلط کہنے والے حنفی مذہب کے خلاف پراپیگنڈے کرنے والے، اور تیسرے حنفیت کے باوجود شرک اور بدعت کے پجاری. یہ تینوں سلسلے حقیقت میں آئندہ کے لیے اسلامی حکومت نہ بنانے کی ایک سازش تھی جو آج تک کامیاب ہے. اب بھی انہیں عناصر کی گرما گرمی ہے. اس دن ایک ملک کے بادشاہ کا انٹرویو ہو رہا تھا، اور وہ ایسے ملک کا بادشاہ ہے کہ جن سے بظاہر خیر کی توقع نہیں ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ کبھی خیر کی بات ایسا لوگوں کی زبان پر بھی جاری ہو جاتی ہے. انہوں نے تقریر میں اس طرح کہا کہ دیکھو، اللہ نے ہمیں مسلمان بننے کے لیے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو مسلم مرنا اور رہنا بہت ضروری ہے. مختلف فرقوں کے نام لیے کہ یہ تو نہیں کہا ہے، اور اللہ نے فرقوں کا رد کیا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ حضرت یہود تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، کٹر قسم کے موحد مسلم تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ بدتی اور مشرکین میں سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس طرف لانا پڑے گا لوگوں کو، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ سے ہٹانی پڑے گی، تب جا کر کے، اب نہیں کئی سینکڑوں سال بعد شاید دوبارہ ہندوستان پر اسلامی جھنڈا لہرایا جائے، اور پاکستان سے یہ گد پسندی جو چل رہی ہے یہ نکل جائے، اور ایسے لوگ میدان میں آ جائے جن میں اللہ کا خوف ہو، پورا ایمان ہو، اسلام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مسلمان ہو جاؤ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، انہ لکما دو و مبین، وہ خالص نرا واضح قسم کا دشمن ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو غور سے سن لو، گھبراؤ نہیں. امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی فقہ، آپ کے شاگردوں نے اس کی تبلیغ فرمائی تھی، اور وہ لوگ، عراق میں مستقل فقہ تھا اور اس پر حمل ہوتا تھا اہل کوفہ کا. امام مالک مدینہ منورہ میں 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 میں فوت ہوئے، ان کا بھی فقہ چلتا تھا. اور امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں انتقال کر گئے، اور احمد 164 میں پیدا ہوئے اور 240 یا 44 میں فوت ہوئے. یہ سب کے سب مذاہب پہلے سے چل پڑے، لیکن عجیب بات ہے کہ تصادم نہیں تھا اور ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ اختلافات نہیں تھے، یہ تشریحات تھی. جیسے میں اپنے مسئلے کی وضاحت اپنے صلاحیت اور استعداد کے مطابق کرتا ہوں، آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی علماء کرام اپنے اپنے ممبر پر آج کے دن کے اور مہینے کی مناسبت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور بہترین زندگی کی مناسبت سے اپنے حساب سے تشریحات کرتے. تشریحات ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے، لیکن مقصد ایک ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دین، اللہ کے رسول کے طریقے، لوگوں میں ایمان کا پیدا ہونا، مضبوط ہونا، نشو نما پانا، ایمان کے اعمال کی طرف راغب کرنا، شوق دلانا، اور گناہوں سے اور ایمان کے خلافیات سے بچانا، یہ ہر عالم کا فریضہ منصبی ہے. اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو یہ نقصان کی بات ہوگی. درمیان درمیان میں بعض اختلافات ایسے ہیں کہ آپ سن بھی نہیں سکتے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کو امام کی اقتداء میں سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور وہ اس طرح احادیث پڑھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بقیہ ائمہ ثلاثہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام کا پڑھنا کافی ہے، امام کی اقتداء میں مقتدی کے ذمہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا نہیں ہے. وہ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. من کان له امام فقرات الامام له قرات، یا اذا قرا فانصتوا، یا اذا کنت مع الامام فلا تقرا معه شيئا من القران، مسلم شریف جلد اول. دیکھو یہ بظاہر اختلاف تصادم کا اختلاف ہے، پڑھو اور نہ پڑھو تو نفی و اثبات ہے نا، لیکن تصادم کبھی نہیں ہوا ہے. شوافی کتب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی امام کے پیچھے نہ پڑھنے والے موجود تھے اور ان کی نماز صحیح تھی. اور حنفی فقہ میں لکھا ہے کہ چاروں ائمہ فقہ برحق ہیں. اگر کوئی شخص امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر اعتماد کر کے، ان کی تقلید کر کے اور ان احادیث پر عمل کرے جس سے حضرت نے استدلال کیا ہے، تو وہ امام کے پیچھے قرات کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر آدھا بٹھیر، اپنی مرضی کے لیے ہاتھ ایسے رکھے یوں کر لے، باقی جو باہر نکلے تو فتوی حنفی مفتی سے لے. ایسا نہیں ہوگا، یا پورا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ درمیان میں گٹر لائن میں گر جائے. کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود تشریف لے گئے تھے بغداد، اور العظمیہ میں مسجد امام اعظم ابو حنیفہ میں ان کو نماز پڑھنی پڑی حنفی امام کے پیچھے. ظاہر امام صاحب کی مسجد میں جو امام تھا وہ حنفی فقہ کا پابند تھا. تو کہتے ہیں کہ امام شافعی نے بہت سارے اعمال جیسے ہاتھ ناف کے اوپر تو نیچے رکھ لی، اور بار بار ہاتھ اٹھانا تو نہیں اٹھایا، بس پہلی مرتبہ اٹھائے، اور ولد دوالین کے بعد زور سے آمین کہنا تو حضرت نے آہستہ کہا. لوگ تو شرارت والے ہر جگہ ہوتے ہیں. نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنا فقہی مذہب ترک کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، لیکن یہ امام ابو حنیفہ کی مسجد ہے، حضرت یہاں مدفون بھی ہے اور زندگی گزاری ہے، یہاں آ کے ان کے فقہ کے خلاف نہیں کرنا ہے. یہ حیا لفظ ہے وہاں، استحیاء من صاحب القبر، خطیب نے تاریخ بغداد میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے. سوال یہ کہ یہ حیا لوگوں میں اب کیوں نہیں؟ دین کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے جب امام ابو حنیفہ کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ ایسا کہتے تھے اور ایسا کہتے تھے اور آپ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا میرے سامنے جو ذخیرہ ہے حدیث ہے وہ یہ کہتا ہے، باقی اس شخص کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہوں گا جو مجھ سے بہت پہلے جنت میں خیمہ لگا چکا ہے. علم تھا، علماء تھے، ماحولیات علم سے متاثر تھی، تو اختلاف کے باوجود شر نہیں ہو رہا تھا، فسادات نہیں تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ قرآن کریم اور سنت سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نفی اور اس بات کا بھی اختلاف ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ہے ایک جماعت صحابہ کی روانہ کی اور ان کو تاکید کی کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی جلدی جانا. مختلف طریقوں سے آدمی اپنے قاصد کو تیز کرتا ہے اور اس کو جلدی بھیجتا ہے. آپ نے کہا لا تصلوا حتی تتصلوا ببنی قریظہ، بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا، اور راستے میں نہ بس یہ الفاظ کہے، قدرت کو یہ منظور تھا کہ انہیں دیر ہو گئی اور نماز قضا ہونے لگی. تو ایک جماعت نے کہا کہ نبی کا مقصد جلدی پہنچنا تھا، وہ تو ہوا نہیں. ولم یرد منا ذالک، یہ تو ارادہ ہی نہیں تھا ان کا کہ ہم نماز قضا کر لیں، تو انہوں نے نماز پڑھ لی. اور دوسری جماعت نے کہا کہ نبی نے نبوت کی زبان سے کہا ہے کہ بنو قریظہ پڑھنا، بنو قریظہ سے اس طرح نہیں پڑھیں گے. انہوں نے قضا کر کے وہاں جا کے پڑھی. بخاری میں ہے لم یعنف احدم منہما، ایک کو بھی آپ نے نہیں ڈانٹا، دونوں کو کہا ٹھیک. اور یہی بنو قریظہ جب فتح ہوئے تھے تو ان کے باغات کچھ لوگ کاٹ رہے تھے، درخت جلا رہے تھے. تو صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم اس لیے جلاتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہے کہ ہمارا اختلاف اس لیے تھا کہ کسی طرح ان کی جائیدادوں پر ہم قابض ہو جائے. اور دوسری جماعت نے کہا کہ بنو قریظہ تو چلے گئے اور اب تو یہ باغات ہمارے ہیں، اپنے درختوں کو کاٹ رہے ہو، مت کاٹو. قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہما قطعتم من شجرت او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، کہ درختوں کو کاٹنے والے اور نہ کاٹنے والے دونوں صحیح ہیں. تو اب ہمارے زمانے میں ایک عجیب نظریہ بنا، ایک نظریہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو اب تک 12 وفات تھا اس کو میلاد النبی بنا لیا. کوئی کمزور روایت ہے محمد ابن اسحاق مورخ کی، باقی تو تواریخ کے حساب سے سنت و حدیث کے مطابق 8 ہے ربیع الاول یا 9 ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے تو 10 محرم تاریخ لکھی، اور ایک قول ہے کہ یہ 18 رمضان ہے ولادت کی. عربوں میں تاریخ لکھنے کا زیادہ رواج نہ تھا، لیکن یہ متفق بات ہے کہ حضرت کی وفات جو ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اس لیے آج تک 12 وفات کہا جاتا تھا. تب جو لوگ 12 وفات کو جشن عید میلاد النبی بنا گئے، وہ ان لوگوں کو برا سمجھتے ہیں جو یہ نہیں مناتے، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ پھر ان کو برا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ نفسانیت آ گئی ہے، دو نظریے ہو گئے. ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اقوال و افعال سے اپنے میلاد یا اپنی وفات کے دن کے منانے کا کوئی اشارہ نہیں دیا، صراحت تو درکنار اشارہ تک نہیں فرمایا، بلکہ پیر کا دن جو ہے آپ نے اس کے متعلق کہا یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی ہے. تو عجیب بات سنو کہ مہینہ تو طے نہیں ہے لیکن دن طے ہے، کیونکہ آپ خود کہتے یوم الاثنین یوم ولدت فیہ مجمع بحار الانوار جلد 5 ترمذی شریف میلاد النبی. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر پیر کو کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے کوئی پروگرام نہیں دیا. اعراب کا طریقہ ہے کہ وہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں. امام بخاری نے تو بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک روزہ نفلی نہیں رکھا جا سکتا، اس سے ایک آگے یا ایک پیچھے ہونا چاہیے. اور امام مالک فرماتے ہیں موطا امام مالک میں کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مسلمانوں کو ہر جمعہ حرمین شریفین میں روزہ رکھتے دیکھا. علماء فرماتے ہیں کہ امام مالک کی بات قوی ہے. اور اب آج بھی روزہ ہے حرمین شریفین، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ہم جیسے کمزور و عاجز نکم میں کیا روزے رکھیں گے. وہ جو کاملین ہے، فاضلین ہے، راسخین ہے، ربانیین ہے، وہ مستحبات و سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے بڑے جان نثار تھے، ان کو بھی آپ نے نہیں کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص قسم کا جلسہ کرنا یا خصوصی جلوس نکالنا، یا آہستہ آہستہ آپ سنا ہے سبیل بھی لگ گئے، صبح صبح گرم گرم چائے، خالی چائے تو نہیں ہونا چاہیے، پراٹھا ساتھ ہونا چاہیے. اتنے بڑے پیغمبر آئے ہیں اور صرف چائے اور پراٹھا، اس کے ساتھ حلوہ بھی ہونا چاہیے. تو ایک اندیا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ وحی کا دورانیہ اور صحابہ کرام کا 107 ہجری تک کا زمانہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ادوار، اس میں اس قسم کا کوئی پروگرام نظر نہیں آیا، شرائع میں نہیں ہے. اس لیے اس قسم کے پروگراموں کا نہ ہونا یہ بہتر اور افضل ہے. اصل سنت تو یہ ہے. حرمین شریفین میں آج بھی نام و نشان نہیں ہے ان چیزوں کا. آج بھی مدینہ منورہ سرسبز و شاداب ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے بقع مبارکہ کوئی اور نہیں ہے. کعبہ آج بھی کعبہ معلی ہے اور جہان بھر کے مسلمان اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن وہاں اس قسم کا کوئی روش ایسا کوئی دستور موجود نہیں ہے. تو ہندوستان کے اندر بھی جن اکابر اور بزرگوں کو سنت کے احیاء اور توحید کی حفاظت کی زیادہ رجحان تھا اور توجہ تھی، انہوں نے اس قسم کی چیزوں کا انکار کر لیا. اگر کوئی چراغاں نہیں کرتا، جلسے و جلوس رسمی نہیں کرتا، تو پیغمبر قدوہ ہے ان کا، بہترین نمونہ حیات قدوہ. صحابہ کرام بہترین عاشقان و وفاداران تھے، تابعین اور تبع تابعین. 656 ہجری تک اسلام کی تاریخ میں کوئی میلاد، کوئی مولود، کوئی جلسہ جلوس نہیں دیکھا گیا. اصل الاعمال تو یہی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرا نظریہ، کہ ویسے بھی تو ہم خوشیوں میں چہل پہل کرتے ہیں اور ویسے بھی تو ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہے اور ویسے بھی تو ہم ولیموں اور عقیقوں میں کتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو نور الانوار اور النبی المختار، سید الامم و سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی محترم و نبی مکرم عطا فرمایا ہے. اگر اس دن کچھ لوگ جمع کیے جائے یا جمع ہو جائے اور ان کو سیرت بیان کی جائے، یا اس دن خیر خیرات کی جائے، فقراء اور مساکین میں کھانا تقسیم کیا جائے، یا ان میں اناج اور راشن بانٹا جائے، یا اور قسم کے حسب توفیق مالداران متمولین حاجت مند مسلمانوں کی اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یا اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آموجود فرمایا، مبعوث فرمایا، اگر یہ نظریہ اس حد تک ہوتا تو اس کی شاید دور جا کے پورے آداب اور حدود کے ساتھ گنجائش نکل آتی. دیکھو، حضرت حسین نے یزیدیوں کے خلاف ایک خاص قسم کا سفارہ ہونا اپنایا، اور بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے حسین کو منع کیا تھا کہ مت جائے آپ کوفہ اور ایسا نہیں کرے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات ماننا مشکل تھا اور ان کو اپنی بات منوانا مشکل تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان میں حق نہ حق کی کوئی بات نہیں، وہ جو منع فرماتے تھے وہ رخصت تھی، اور جو آگے بڑھ رہے تھے وہ عزیمت تھی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو اور آگے چل کر تاکہ آپ سمجھ لیں. مثلا ہم سفر کرتے ہیں، 48 میل انگریزی میل کے حساب سے اپنے شہر یا گاؤں سے دور جب آدمی جا رہا ہو، ارادہ ہو، اور اپنے گاؤں یا شہر اور اس کے مضافات سے نکل جائے، یعنی کہ 48 میل دور جا کے نہیں نہیں بس شہر سے نکلتے ہی متعلقات سے نکل کے 4 فرض والی نماز 2 ہو جائے گی، جیسے ظہر 2، عصر 2، عشاء 2، باقی 2 رکعت اور 3 رکعت یعنی فجر اور مغرب برقرار رہے گی. یہ اصل مسئلہ ہے ٹھوس. 4 دانگ عالم میں مسلمانان عالم اور ائمہ اس مسئلے کے پابند ہیں. اب مسئلہ پیش آیا ہے، سنت پڑھے یا نہ پڑھے، نوافل سفر میں پڑھ سکتے یا نہیں. تو بعض بزرگان دین نے کہا کہ جب 4 فرض 2 ہو گئے تو سنت ہے، رہنے دو. اور اس کی مثال موجود ہے کہ عرفہ کے دن جب لوگ ایک امام کی اقتداء میں جمع بین الصلاتین کر لیں، درمیان میں نوافل نہیں، سنتیں نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں وَمِنَ السُنَنِ تَرْكُ السُنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھی جائیں. بعض لوگ دو رکعت پڑھ کے پھر اسی حساب سے کھڑے ہو کے، ان پر سفر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بڑے بڑے اکابر نے اس کو ناپسند کیا، خود مسلم میں ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ اگر یہ پڑھنا ہوتا لا اتممنا، تو پھر زہر کی دو کی جگہ چار پڑھنا چاہیے، اور عصر کی دو کی جگہ چار، اور عشاء دو کیوں پڑھتے ہو جب سنت و نفلے پڑھتے ہو؟ لا اتممنا، وہ بھی پورا کر لو، آپ تو مان ہی نہیں رہے. دوسری جماعت یہ فرماتی ہے علماء کی کہ نہیں، سنت سفر میں مؤقت تو نہیں رہی، جس طرح یہاں سنت ہے جمعے سے پہلے جمعے کے بعد، سفر میں کسی سنت کا درجہ یہ نہیں ہوگا، نفل ہو جائیں گے. لیکن پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نفل سے منع تو نہیں کیا گیا ہے. والاولى ایاتی بالسنن والنوافل فی الاسفار. استاذ بنوری نے معارف السنن میں، ظفر احمد نے علاء السنن میں، حضرت شیخ الحدیث نے عجز المسالک میں، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے بذل المجہود میں، تمام بڑی کتابیں، اسی طرح فتاوی شام قاضی بزازی بری پڑھی. ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک روایت التعلیل میں ہے کہ وہ فرماتی تھی یہ سنت زہر سے پہلے چار رکعت، ما ترکہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرن ولا حضر. یہ حضرت نے نہ سفر میں چھوڑی ہے نہ حضر میں چھوڑی، دونوں حالوں میں پڑی. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پڑھنا بحیثیت مؤقت نہیں اور پڑھنا بحیثیت نفل برقرار ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ سفر کی دو قسمیں ہیں، ایک سفر دقت ہے اور ایک سفر راحت ہے. گاڑی چل رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیشاب پھیلا ہوا ہے، گن مچا ہوا ہے، صوفی صاحب نفلے پڑھ رہا بیٹھ رہے، کم عقل، دو رکعت فرض پڑھ کے بیٹھ. اور ایک مسافر صاحب قیام کر رہا ہے محل میں، اور جی بریانی اور زردے قورمے سارے تیار ہے، مسافر صاحب ہے، صرف دو رکعت کیا حرج ہے یار، پڑھ لو، سنت نہ صحیح نفل تو پڑھنا چاہیے. تو سفر کی قسمیں ہیں، جب دقت والا سفر ہو، پریشانی پیش آ رہی ہے، مشکل سے وہ فرض پورے ہو رہے ہیں دو رکعت، تو ترک سنن من السنن فی الاسفار، سنت نہ پڑھنا سفر میں بہترین سنت ہے. اور جب کوئی گرانی نہیں، الحمدللہ، کوئی بس ایک حکم ہے شریعت کا کہ ہم نے یہاں اس شہر میں 15 دن رات قیام کی نیت نہیں کی، اس سے پہلے پہلے ہمیں جانا ہے، لہذا ہم شران مسافر ہیں، چار رکعت فرض تو یقیناً قطعاً دو پڑھیں گے، اگر وہ قصداً کوئی چار پڑھ لے تو گناہگار ہوگا. لیکن سنت موقت نہ رہی لیکن نفل ہے. والاولى ان یاتی بالسنن والنوافل فی الاسفار کما نبہ علی البنوری و ظفر احمد و شیخ الحدیث و کثیر من علماء هذا المیدان رحمهم اللہ تعالی. تو اختلاف تو پیدا کیا جاتا ہے، اختلاف ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور صحابہ کرام کی مبارک حیات میں، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں 656 ہجری تک آسمان اور زمین نے میلاد کے نام پر کوئی محفل، جلسہ، جلوس نہیں دیکھا، اس لیے ان اعمال سے پرہیز ضروری ہے. ان کو اپنے اس نظریے پہ رہنے دیں، شکر کریں ان کا کہ ان کی وجہ سے سنت قائم ہے. یہ سمجھنا کہ دیکھو نبی کو نہیں مانتے، نبی کے ماننے کے آپ ٹھیکے دار آئے ہوئے، بدعت کے ذریعے نبی کو مان رہے ہو، سنتوں سے نہیں پہچانتے ہو نبی کو. غلط ذہنیت ہے، میلادی ہو کہ یہ ذہنیت غلط ہے. اور جو لوگ حدود میں آداب میں سیرت کے نام پر جلسہ کرتے ہیں، کچھ زندگی بیان ہو جائے اس بہانے، دفتروں سے بھی چھٹیاں ملتی ہیں، پاکستان نے ماشاءاللہ ایک کی دو چھٹیاں کر لی، پورے ربیع الاول ہو جائے تو کیا اچھا ہے، تاکہ جہاں نہیں ہے وہاں بھی ٹینٹ اور خیمے لگ جائے. ہمیں تو چھٹی میں فائدہ ہے کہ نمازی بڑھ جائیں گے، ہم توحید و سنت بیان کریں گے. آج کیسے، میری طبیعت بہت ناساز تھی، بہت تکلیف سے آیا ہوں، لیکن نمازیوں کی خوش خوش آمد دیکھ کے مجھے بھی حوصلہ ہو گیا. میں نے کہا جاؤ ان کو آج ذرا نرم مضامین سناؤ، بہت زمانوں تک آگ لگائی ہے اور وہ آگ کہیں اور نکل گئی. تو میں نے کہا کہ دیکھو، اگر لوگ حدود و آداب کے ساتھ، ماشاءاللہ حکومت نے بھی حدود و آداب سے کہا دیے کہ عورتیں نہ آئے اور بچے نہ آئے. ٹیلی ویژنوں پر اور مختلف جگہوں میں عورتیں میلاد پڑھتی ہیں اور نعت بھی پڑھتی ہے. او نبی کی کیسی پیاری امتیہ ہے، او کیا بات ہے، ایسی آواز، ایسا دوپٹہ اور ایسی شان سے کہ جیسے جنت کی حور آئی ہوئی ہو. یہ اس پیغمبر کے ماننے والی ہے جس کی شریعت میں خاتون پر اذان نہیں ہے اور نماز با جماعت میں شرکت منع ہے. یہ کون سی نعت پڑھ رہی ہے؟ اس نعت سے اللہ کو خوش کرنا اور پیغمبر کو خوش کرنا بظاہر دشوار معلوم ہو رہا ہے. کیا ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ صوت المرأت عورت، خاتون کی آواز بھی پردہ نشین ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا میلادیوں، تمہارے میلادوں سے یہ جو سنت کے خلاف ورزیاں پیدا ہو گئی، اس کا جواب بھی تمہیں اللہ کے حضور دینا پڑے گا. باقاعدہ محفلیں ہوتی ہے اور اس میں مرد بیان کرتے کرتے اچانک عورت آ جاتی ہے، یہ عورت اگر صفوں میں آ کے کھڑی ہو جائے اور امام نے نیت نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں، تو نماز ہی نہیں ہوئی اس کی. اور اگر امام کو پتا ہے کہ میرے پیچھے عورت بھی کھڑی ہے اور یہ مردوں میں آئی، 27 آدمیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. حضرت بن نوری نے باہر نہر کے حوالے سے لکھا ہے، فقہا کا متفق فیصلہ ہے، نماز 5 وقتہ فرض ہے، جماعت فرض کے بعد اہم ترین موقت سنت یا واجب ہے، اور جماعت میں نہ آنے والوں کو سخت ترین وعیدیں سنائی گئی. ترمذی شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا، ایک آدمی دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلے پڑھتا ہے، ولا یحضر جمعۃً ولا جمعۃ، جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں آتا، گھر پڑھتا ہے اور جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتا. ابن عباس نے کہا، انہ من اہل النار، وہ پکا جہنمی ہے، پکا دوزخی. دن بھر کے نفلی روزے رکھنا، رات بھر کے نوافل پڑھنا، یہ نجات کا سبب نہیں بن رہا ہے، کیونکہ نبی کی سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے ان مجالس اور جلوسوں کے ہوتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے جھنڈے لے کے دھوپ میں سارا دن کھڑے رہتے، ان کو یہ سکھا رہے کہ ہو ہم اور آپ سنی ہیں، سنیوں کو یہی سے چلنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سنی ہیں اور ہم سنتوں پر جان دینے والے ہیں، اور ہم سنی اس لیے کہ ہم بدعت کو رد کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچی ہو، اور خدایا تیرے دین کا معجزہ قربان جاؤں کہ وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا کہ عورتیں اور بچے نہ آئے، اور نہیں تو سب کو تیار کر کے لے جا رہے ہیں. زیادتی ہو رہی ہے، نفس محفل میلاد، نفس ذکر ولادت عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان سے کوئی اجتماع، خیر کے کلمات کا بیان، مسلمانوں کو نبی کی زندگی سے آگاہ کرنا صرف بہتر عمل نہیں، اس عاجز کے نزدیک ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر تو لوگ دین نہیں سیکھیں گے. اور اس کا نام میلاد رکھنا ایک چھوٹا عنوان ہے. نبی کی زندگی قبل البعثت، بعد البعثت، پیدائش سے لے کے وفات تک نبی نبی ہے، اور نبی کی ساری زندگی مشعل راہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پورا پیغمبر اور پیغمبر کی پوری زندگی، اس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے، اس لیے میلاد کے بجائے سیرت النبی کہنا زیادہ مبارک ہے، زیادہ بہترین ہے. والحمدللہ علی ہذا. لیکن میلاد کا کوئی انکار تو نہیں ہے. میلاد کہہ کر آپ معراج بیان کریں گے، میلاد کہہ کر آپ وفات بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے بینر تو لگا ہوا ہے میلاد کا، وہ بیان ہو رہا ہے وفات کا. بس کمکل کاری صاحبار ہوتے ہیں نا، تو جنازہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہے، ابھی جن تلاوت کرو قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاری صاحب فانکحوا ما طاب لکم من النساء، شادی بیاہ کی آیاتیں پڑھ رہا ہے وہ قاری صاحب. شادی ہے اور لوگ جمع ہے، شور کر رہے ہیں، کچھ تلاوت کر لو. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. تیرا یہ پڑھنا ہے انا لله. اس حمار کو یہ تمیز نہیں آج تک کہ شادی کے پروگرام علیحدہ قرآن کا موضوع ہے اور وفات کا پروگرام علیحدہ قرآن کا موضوع ہے. کلام کو تقاضے اور محفل اور حال کے مطابق صادر کرنا یہ علم اور علماء کا فریضہ ہے. اللہ، تو میلاد النبی یا مولود شریف کے بجائے اگر اسوہ حسنہ، زندگی جاویداں، پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کا بہترین عنوان سیرت النبی، سیرت پوری زندگی کا نام ہے، اور میلاد اس کا پچاسواں سواں حصہ ایک ہے، تو آپ ایک ذرا سا عنوان اتنے بڑے نبی کو دیکھیں اور اس پر زد کرتے ہیں، کم از کم عقل علم کے آئینے میں بھی سوچنا چاہیے. چودہ سو سال ہو گئے اور آپ میلاد سے باہر نہیں ہوئے، تو یہ بقیہ زندگی کب تسلیم کریں گے، آپ کب بیان فرمائیں؟ میں ناجائز نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو لوگ سیرت النبی کے عنوان سے جلسے کرتے ان کے اعمال سنت کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی زندگی اور ان کے برتاؤ اور روش میں دین کا تحفظ ہے، اور بہت سارے شرک اور بدعت کے نظریات سے بچت ہے. اور جو لوگ دوسرے عنوان سے کام کر رہے ہیں وہ غیر محتاط ہو گئے، ان میں زیادتی بہت زیادہ آ گئی، اور وہ ہر وقت بس ناخن لڑانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. اس طرح نہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں خصوصی رحمت ہے یہ کہ آپ نرم خو ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سنگ دل ہوتے تند خو، لنفدوا من حولک، لوگ بھاگ چکے ہوتے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے کائنات کے لیے پیغمبر کو رحمتوں کا پیکر بنا کر کے بھیجا ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے پیغمبر کے اخلاق، شیم، کردار، گفتار عظیم ہے اور عظمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق، پیغمبر کی مبارک زندگی کے مطابق مسلمانان عالم کو سیرت اور صورت، میلاد سے لے کے وفات تک اور خیر القرون کے زمانوں تک اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله لنا في القرآن والسنة وجميع آثار الدين أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قال ابن حجر هذا ثابت بأسانيد عالية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه الشيخان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ سیدھی فرما لیجئے. چھوٹے بچے تین صفوں کے بعد کونوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اگلی صفوں میں بچے لانا خلاف سنت ہے. شہدا نمبر آ چکا ہے, تفصیلی مضامین ہے اس میں, لے لو اور دوستوں کو دو, فائدہ ہوگا. پوچھا ہے کہ ایک شخص جو باہر ہے, اس کی 4000 گز زمین نئے ایئرپورٹ اسلام آباد کے پاس ہے, مسجد اور مدرسے کے لیے دینا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کیا پاکستان آنے پر آپ سے ملوا دوں؟ بہت اچھا ہے. پاکستان آنے پر ملوائے یا پہلے ملوائے؟ خیر میں کیا دیر. حضرت اقدس مفتی صاحب مسئلہ یہ کہ 12 ربیع الاول کو جانور ذبح کرنا جائز, کوئی حرج نہیں. امام جو ظاہر میں اپنے کو دیوبندی بتاتا ہے لیکن اندر سے بدعتی ہے, کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مظاہر دیوبندی ہے اور اندر سے بدعتی ہے. اندر سے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ امام تو ظاہر باہر وہی ہوگا جو نظر آ رہا ہے. آپ کو اس کا یہ نفاق معلوم ہے تو آپ نہ پڑھا کریں. حضرت اقدس مماتیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھائی یہ سب غلو کے مسائل ہیں. حیاتی مماتی دونوں غالی ہیں. میاں ابھی بھی دونوں میں سے جو پہلے انتقال کر جائے, کیا وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے؟ وہ میت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. عورت تو خاوند کے عدت میں بیٹھتی ہے, نکاح برقرار ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن تک. البتہ اگر خاتون مر جائے تو نکاح ختم ہے, لیکن فتاوی شام میں ہے لہو ان یرا وجہا, چہرہ دیکھ سکتا ہے. حجامے کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ یہ متروک سنت ہے. وہ ایک ڈاکٹر مولوی ہوا ہے, وہ اس کے پیچھے پڑا ہے. خدا تعالیٰ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, جسٹس ہو, کہ اسلام سے مسلمانوں کو بچائے. تو وہ لگا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کر لو, حجامہ کرو, وہ کرو. حالانکہ یہ متروک سنت ہے, ختم ہو چکی ہے. پیغمبر کے زمانے میں یہ علاج ختم کر دیا گیا تھا. گزشتہ 20 سال سے بینک ملازمت کر رہا تھا. کچھ عرصے پہلے میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ ملازمت مذہبی لحاظ سے درست نہیں ہے, تو میں نے اس ملازمت سے نجات پانے والا روزگار حاصل کر کوشش شروع کی. اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی, یہاں تک کہ میں 6 مہینے بے روزگار رہا, جس سے میرے معاشی حالت ابتر ہو گئی. میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں. بڑی مشکل سے دوبارہ بینک کی ملازمت ملی ہے. برائے مہربانی کو اس کا حل. دیکھو یہ مشکل کاروبار تو ہے, کیونکہ عموماً اس کا تعلق سود سے ہے. سود کرنا یا سود کا اہل کار بننا جرم ہے. اب کب تجھے نجات ملے, کتنا پختہ ایمان چاہیے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے. اب ہر وقت سے محسوس ہونے لگا ہے اپنی زندگی کو دیکھ کے کہ اللہ سے جو بھی دو کر اور راتوں میں گڑ گڑا کر چرو کر وہ نہیں ملا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہونے لگا. جو 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے تو اس کو منانا بہت زیادہ مشکل ہے. دعا کرے شیطانی حملے سے نجات مل جائے. اگر نجات نہ ملے تو جہنم تو ملے گی نا, جہنم کے لیے تیار رہو. تیرے اسلام پر اور خدا پر کیا اثر ہے, اپنے آپ کو سنبھالو. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ احسن علوم اساتذہ طلبہ سے تندرستی حفاظت سے رکھے, اپنے امان میں رکھے. آمین. کیا معرفت اسی حاصل کرنے کے لیے کس سلسلے میں بیعت ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. پیروں سے بچنا ہی بہتر ہے. قلب کو روشن کرنے کے لیے کیا عمل چاہے؟ سنت اعمال ضروری. آپ سے گزارش ہے کسی اچھی کتاب کا نام بتائے. قرآن کریم. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے, آپ کو صحت دے. آمین. قرآن کو تکرار کے ساتھ پڑھنا چاہیے, جیسے لوگ سورہ یاسین 7 مبین کے ساتھ. وہ عمل ہے مستقل, وہ کاموں کے لیے مشکلات کے لیے ایک عمل ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست ہے؟ درست ہے. ایسا کہنا کہ ضرورت مند آپ کے پیروں میں ہے کہنا درست ہے غلط ہے؟ رشتے کے لیے لڑکی کی تصویر دیکھنا یہ لڑکے کو دکھانا جائز ہے؟ مفتی صاحب پوچھنا یہ کہ کیا کسی مرد کا جنازہ عورتوں نے اٹھایا؟ اگر مرد ختم ہو گئے تو عورتیں لے کے جائے گی قبرستان, یا مردوں میں غیرت حیا نہ ہو تو عورتیں مجبور ہو جائیں. اللہ اکبر و کبیرہ, الحمدللہ حمدن کثیرہ, و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ. اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ کا حمد و ثنا بے انتہا ہے, اللہ کے لیے پاکی ہے صبح و شام. حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ آپ کے ہر طرح سے عافیت میں رکھے. آمین. اگر رات کو دودھ کو ڈھانگ کر رکھنے سے بھول جائے تو کیا اس کو صبح استعمال کر سکتی؟ کر سکتے. خواب میں اگر ڈر لگے تو اس کا توڑ کیسی سورت یونس آیت نمبر 61, 62, 63 پڑھ کے سویا کریں, ٹھیک ہو جائے گا. کیا کسی نامحرم کے لیے خیر کی دعا کرنا جائز ہے؟ بچے کو دینی تعلیم شروع کرانے کے لیے مدرسے میں کسی عمر میں داخل, 4.5 سال 5 سال کی عمر میں قریبی مکتب میں بٹھایا جائے تھا قرآن شریف ناظرہ صحیح کر لے, پھر اگر حفظ کرانا ہو تو حافظ صاحب کے پاس 8-10 سال کی عمر تک قرآن سے فارغ ہو جائے گا اور کتابیں شروع کر لے گا. کیا الکوہل والی خوشبو لگانا درست اور صحیح ہے؟ جمعہ کے دن اشراق کی نماز سے پہلے سورہ کاف پڑھنا کیسا ہے؟ بہتر ہے. کیا گھر کے اندر بھی سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے؟ بہتر ہے. سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے؟ ہاں ایسا کریں. امام کو معلوم نہ ہو کہ اس کے پیچھے عورت کڑی ہے یا پردے میں, تو اس صورت میں عورت کی نماز نہیں ہوگی. امام کو معلوم ہونا اور نیت ہونا شرط ہے. گھر میں اثرات کا شبہ ہے, سورہ بقرہ پڑھا کرے بلند آواز. مسلمان کا جھوٹا پینا کھانا جب دل چاہے تو مناسب ہے ورنہ ضروری نہیں ہے. کیا یہ حدیث شریف مو نہیں؟ حدیث ہے یا نہیں؟ شفاء سور المومن شفاء, یہ حدیث نہیں ہے, مقولہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. دعائے صحت تندرستی اور شفا کی درخواست ہے. کچھ سانس پر تکلیف ہے اور گرانی پیش آ رہی ہے, دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. وحدہ لا شریک لہ الحمد و ثناء کل شیء. ایک طالب علم ہمارے جو ایک ہفتہ پہلے اس پہ فائرنگ کی گئی تھی, کل رات کو مرا ہے. دعا فرمائے اللہ انہیں شہید و سعید بنائے اور ان کے اعزاء اقربا و غمگین و غم گساروں کو صبر و اجر دے, اور ظالمین کو اللہ اپنے شکنجے میں گرفت میں لے. صلی اللہ علیہ وسلم.